میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں حمد شریف کے، آپ کو پا گیا اپنی جاں میں. ذکر سے جب ملا نور جام، ذکر سے جب ملا نور جام، ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام لی میری جام، سینکڑوں جام لی میری جام. ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام ملی میری جام. چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں، چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں. کس طرح سے چھپاؤں محبت، کس طرح سے چھپاؤں محبت، راز ظاہر ہے آؤ خدا میں، راز ظاہر ہے آؤ خدا. کس طرح سے چھپاؤں محبت، راز ظاہر ہے آؤ خدا میں. ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام لی میری جام. چشم غماز ہے درد نسبت، عشق مجبور ہے گو بیان میں. چشم غماز ہے درد نسبت، عشق مجبور ہے گو بیان میں. چشم غماز ہے درد نسبت، عشق مجبور ہے گو بیان میں. ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام لی میری جام. نیند جا کر دیا حسرتوں نے، نیند جا یعنی آدھی جان نکل گئی، نفس کی جان. اور حسرت کون سی جو اللہ کے راستے میں غم اٹھانے سے ملی، گناہ سے بچنے کی حسرت، گناہ سے بچنے کا غم. نیند جا کر دیا حسرتوں نے، رہ کے صحرا میں ہوں گلستاں میں. یہ اس کا انعام ہے جو اللہ کے راستے کے غم اٹھاتا ہے، وہ صحرا میں ہو کے بھی گلستاں میں رہتا ہے، دل اس کا باغ و بہار رہتا ہے. نیند جا کر دیا حسرتوں نے، رہ کے صحرا میں ہوں گلستاں میں. آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں، آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں، ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام ملی میری جان۔ یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو، کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں۔ یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو، کام کچھ نیک کر لوں جہاں میں، کام کچھ نیک کر لوں جہاں۔ تیری توفیق کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاک دام میں۔ تیری توفیق کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاک دام میں۔ تیری توفیق کا آسرا ہے، ورنہ رکھا ہے کیا خاک دام۔ مثل خورشید چمکا دے یا رب، مثل خورشید چمکا دے یا رب، درد مخفی ہے جو میری جان میں۔ مثل خورشید چمکا دے یا رب، درد مخفی ہے جو میری جان میں۔ ذکر سے جب ملا نور جان میں، سینکڑوں جان ملی میری جان۔ چار سون کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جام۔ آخری شعر ہے، تیری رحمت کے صدقے میں اختر، کیا عجب ہوگا باغ جنا میں۔ باغ جنا مانی جنت۔ تیری رحمت کے صدقے میں اختر، کیا عجب ہوگا باغ جنا میں۔ تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب، کیا جب ہوں گے باغ جنا میں۔ تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب، کیا جب ہوگا ہوں گے باغ جنا میں، کیا جب ہوں گے باغ جنا میں۔ ذکر سے جب ملا نور جام، سینکڑوں جام ملی میری جام۔ چار سون کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں۔ چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں۔ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کچا کباب جب بناتے ہیں تو اس کو کوئی منہ میں رکھ کے تو تھو کرتا ہے، مزہ نہیں آتا جب تک کہ وہ تلا نہیں جاتا۔ جب وہ تل لیا جاتا ہے تو تلتے وقت اس کی جو خوشبو پھوٹتی ہے سارے محلے کو جو ہے وہ مست کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بوئے کباب را مسلمان کر، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے دل کو جلا بھنا کر دیتا ہے. جلا بھنا دل لگتا ہے, یعنی ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا, اور اس مجاہدے میں اپنی حسرتوں کا خون کر دیتا ہے اور اپنے گناہوں کے تقاضوں کا خون کر دیتا ہے اور صبر کا مجاہدہ اختیار کرتا ہے, تو اس طرح سے اس کا دل جل بھن جاتا ہے. پھر جو جلا بھنا دل ہوتا ہے اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں پھیلا دیتے ہیں, خود ہی جو ہے لوگ اس کی طرف جوق در جوق رجوع کرتے ہیں. یہاں اللہ کی نسبت کی خوشبو ہے, یہاں اللہ ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ میں جب سفر ہوا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اوپر سے زمین وہاں کی افریقہ کی پیلی پیلی نظر آئی. پوچھا کہ کیا بات ہے, بتایا گیا کہ یہاں سونے کی کانے ہیں, بے تحاشا سونا یہاں دفن ہے کان کے اندر, تو اس کو نکالتے ہیں یہاں, اور ان کانوں کی وجہ سے جو خزانہ سونے کا دفن ہے اس کی وجہ سے اس کی باہر کی مٹی بھی پیلی پیلی ہو گئی ہے, اس میں بھی سونا ہے. اس کے تعلق کی وجہ سے, اس کی قربت کی وجہ سے مٹی بھی پیلی ہو گئی ہے, اس قدر سونا ہے. تو اسی بات پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل میں جس کے اللہ ہوتا ہے تو کیا اس کے چہرے سے نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ ہے؟ اس کے چہرے سے, اس کی اداؤں سے, اس کی نظروں سے, اس کی گفتار سے, اس کی کردار سے, اس کی رفتار سے, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس کے دل میں زبردست نسبت کا اظہار ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے, اذا رؤوا ذکر اللہ, یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کو جب کوئی دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے, اور اللہ کی یاد عبادت ہے. لہذا اللہ والوں سے ملنا, اللہ والوں کی زیارت کرنا, محض ان کو دیکھ ہی لینا عبادت ہے. ان کے پاس بیٹھ لینا, کچھ ساعتیں بیٹھ لینا بھی بڑی عبادت ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب, مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت, یہ ایک شعر ہے, یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا. یہ اس میں کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے, سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل کہا گیا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جانے کو, اس میں مبالغہ معلوم ہوتا ہے, سو سال کی بے ریا عبادت. تو حاکم الامت نے فرمایا کہ اس میں تو کم لکھا ہے, میرے رائے میں یہ ہونا چاہیے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت بے ریا, لاکھ سال کی طاعت بے ریا سے بھی افضل ہے. اور وجہ اس کی یہی بیان فرمائی, زیادہ تر کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اخلاص نصیب ہوتا ہے, اور اخلاص ہی کی برکت سے عبادات قبول ہوتی ہیں. ورنہ سو سال, ایک لاکھ سال, دس لاکھ سال عبادت بغیر اخلاص کے کرے تو وہ قبول نہیں ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے. تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان کہ جس دل میں خالق سونا ہو, خالق زر ہو, تو کیا اس کا چہرہ نہیں بتائے گا کہ اس کے دل میں اللہ ہے؟ تو یہ ہے چار سو ان کی نسبت کی خوشبو. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اللہ والے لوگ خود ہی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیتے ہیں, اور وہ خود ان سے استفادے کے لیے جاتے ہیں. حضرت طائب صاحب جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, بہت ہی عظیم شاعر ہیں اور اللہ والے شاعر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, لوگ صحراؤں سے گلشن پہنچے, کب کسی نے تھا اشتہار دیا. اللہ والے تو خود اپنے کو مٹاتے ہیں اور چھپا کر رکھتے ہیں, اپنی نسبت کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو چمکانے کا ارادہ فرما لیں تو پھر وہ چمک کے ہی رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس سارے عالم میں اس کا ڈنکا پٹوا دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہی شان تھی. کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب اپنے شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور اس کے بعد, اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا گھر جنگل میں تھا اور مسجد اور باہر جنگل کی طرف ہی تھی, تو اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا عالم جوانی کا تھا, عین شباب کا عالم. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بوڑھے پیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے, ان کی خدمت میں 17 برس گزارا جنگل میں, جہاں ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وہاں ہفتوں ہفتوں کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی, بس حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے اور حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے. اور حضرت والا جب عبادت کیا کرتے تھے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کچھ پیچھے کچھ دور مسجد میں کچھ دور بیٹھا کرتے, اس طرح کے حضرت کی نظروں میں بھی نہ ہوں اور حضرت کی صحبت میں نہ چھوٹے, قرب میں بیٹھتے تھے. اور فرماتے تھے کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت ایسی تھی بہت ہی عاشقانہ, اور ایسا عشق و محبت تھا, ایسی عشق کی آگ تھی کہ اس کے اثر سے اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہوتا تھا کہ چہرے پر جلے ہوئے کیسے نشانات تھے, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے عشق میں جلا کر راکھ کر دیا ہے. اور تلاوت کرتے تھے تو وقفے وقفے سے تلاوت کے دوران اللہ کا نعرہ لگا دیتے, زوردار نعرہ لگاتے تھے جس سے مسجد کی دیواریں در و دیوار ہل جاتے تھے. ایسے عالم میں حضرت نے 17 برس اپنے شیخ پھولپوری کی صحبت اٹھائی, اور جو مجاہدات حضرت نے اٹھائے وہ تو ناقابل بیان ہے, تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک بزرگ نے فرمایا جنہوں نے دیکھا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں شیخ کی صحبت کو, تو فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس طرح اپنے شیخ کی خدمت کی ہے اور جس طرح زندگی گزاری ہے, ہم ایک دن بھی ایسا نہیں گزار سکتے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 17 برس ایسے گزارے. پھر اس کے بعد جب ہندوستان آنا ہوا, تشریف آوری ہوئی اپنے شیخ کے ساتھ, تو بھی یہاں اپنے کو حضرت نے اس قدر مٹایا کہ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی معارف مثنوی شرح معارف مثنوی مثنوی مولانا روم شائع ہوئی اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی, حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, اور جب حضرت کو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شرح ہے, تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک نوجوان لنگی باندھے ہوئے اور میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے اور دوائیں کوٹتا رہتا ہے, اور نعوذ باللہ من ذالک, فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا کہ ملازم سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے حال میں, اور مجھ کو جو ہے یہ شرح مثنوی پڑھ کر مصنف سے ایسی عقیدت ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ہمارے حضرت نے خود کو ایسا مٹایا تھا. 40 برس تک خود حضرت نے فرمایا, بعض بزرگوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا کہ 40 برس تک ان کو زبان عطا نہیں ہوئی, محض درد ہی درد عطا ہوتا رہا, فل اسٹاک کر دیا گیا. یہ زمانہ جیسے نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 برس کے بعد نبوت عطا ہوئی. غاروں میں تنہا عبادت کیا کرتے تھے اور مجاہدات کیا کرتے تھے. ایسے ہی جو ہے بعض بزرگوں کو بھی یہ نسبت عطا ہوئی کہ 40 برس تک ان میں ان کے قلوب کی جو ہے وہ آبیاری کی گئی درد دل سے اور محبت سے اپنی اور معرفت سے اپنی, اور پھر 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان بھی عطا فرما دی جس سے سارے عالم میں غلغلہ مچ گیا. الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کتابیں, کتنے مواعظ اور شروحات اور اشعار کی فغان رومی ہے اور معارف شمس تبریز ہے اور بڑی بڑی کتابیں خزائن معرفت و محبت ہے, خزائن شریعت و طریقت ہے. یہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حیات مبارک ہی میں چھپوا دی اور پانی کی طرح تقسیم ہوئی, بلکہ اس سے بھی زیادہ اور وہ بھی مفت تقسیم ہوئی. تو یہ سب یہ ہے, 400 ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں میں. آج چپے چپے پر بعض کافر بھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کرتے تھے. ایک صاحب کو امریکہ میں ملے ایک صاحب انگریز, اس نے کہا کہ انہوں نے ٹوپی وغیرہ دیکھی ان کی, ہمارے حضرت سے تعلق تھا, تو ٹوپی دیکھ کے کہا ڈو یو نو مولانا حکیم اختر. تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے, اور وہاں ہندوستان میں بھی بہت سے ہندو ہمارے حضرت کی مجلس میں آیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا بھی تھا کہ ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. آج ہم مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی اخلاق کی ہے, سب سے بڑی کمی معاشرت کی ہے, معاملات کی ہے. افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے صرف اول تو اکثر مسلمان اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم کو ہدایت دے کہ نماز روزے سے بھی محروم ہیں. اکثر تو نہ کہوں گا, بیشتر کہوں گا, بہت سے مسلمان اس سے ہی محروم ہیں, اور جو ہیں وہ بھی نماز روزہ کر کے اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کام کر لیا. مگر یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور ہم کچھ ہو گئے, بس وہی اس کی خیر نہیں ہے, اس کی ہلاکت ہے. جس نے سمجھا کہ میں بذات ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے سمجھا کہ مجھے اب کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں, ہم اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, تو یہی کچھ حاصل ہے دین کا, تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے, وہ جو بذات سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں بس سب کچھ ہوں, وہ بدذات ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنے کو اپنی نگاہوں میں اچھا سمجھتا ہے, اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہو جاتا ہے, اللہ کی نگاہ میں برا ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی نگاہ میں برا ہوتا ہے, وہ اب اس کی خطائیں اپنے نظروں میں رہتی ہیں, ہر وقت اپنے عیبوں کو تلاش کرتا ہے, ان کو روتا ہے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے, اصلاح کے لیے روتا ہے, تو اور اس کو اپنی خوبی نظر نہیں آتی, خوبی نظر نہیں آتی, بلکہ اس میں بھی وہ پر عیب نظر آتی ہے. تو ایسا شخص اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے, اللہ کی نگاہ میں, اللہ کے دربار میں اچھا ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ, یہ سب باتیں تو بہت ہی مبارک ہیں, بڑی فضائل ہیں, بڑی عبادات ہیں, ان کے بغیر ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بڑی کمی، بڑا نقصان اور بڑا خسارہ ہم مسلمان اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ان سنہری اصولوں کو جو اسلام نے مرتب کیے ہیں، اسلام نے سکھائے ہیں، افسوس ہے کہ غیروں نے تو اپنا لیا، یہ ظاہری اصول انہوں نے اپنا لیے، اور اس ان اصولوں کی برکات ہی ہیں کہ ان کی معاشرت جو ہے وہ ظاہری طور پر ان کی معاش اور معاشرت مسلمانوں سے کہیں زیادہ بہتر نظر آتی ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لائیں گے ان کو ان تمام خیرات کا کچھ بھی حصہ نہ ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ان کو جب تک کہ ایمان نہ لائیں. اور مسلمان کو یہ فائدہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی مدد اور بڑا فضل اور بڑا انعام حاصل ہے کہ ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہیں، کلمے کی دولت سے وہ سرفراز ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں کہ ہم اپنی معاشرت کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کی بہت فکر کریں. اور ظاہر ہے کہ اس کا ذریعہ پہلے زمانوں میں بھی اور اس زمانے میں بھی اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی صحبت اولیاء ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی اللہ کا ولی نہ ملے، نہ مل سکے، ہمارے ڈھونڈنے میں کمی ہے، اولیاء اللہ تو ہر زمانے میں تھے، ہر زمانے میں ہیں، اس زمانے میں بھی اور قیامت تک آتے رہیں گے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تک کہ کوئی زوے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اور جب اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے تھے کہ ہر زمانے میں ہر ولی کی کرسی پر رہتی ہے، ادھر کوئی ولی جاتا ہے ادھر اس کی کرسی پر فوراً ہی دوسرا ولی براجمان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ ایک 70 سال کا کفر کرنے والا اور زنار پہننے والا عیسائی عبادت کر رہا تھا گرجا میں، اور ہمارے حضرت نے گرجا کا بریک اپ بتا دیا، گرجا گرجا گرجا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ فلاں شہر میں جائیے، وہاں ایک شخص زنار پہنے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، آپ جا کر اس کو مسلمان کیجیے. بس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس کو اسلام کی دعوت دی، اور اللہ کے حکم سے فوراً مسلمان ہو گیا. اور مسلمان ہوتے ہی اس شخص کو بہت بڑی ولایت کی کرسی عطا ہو گئی، ابھی کوئی عبادت بھی نہیں کی، ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، ابھی ابھی ایمان دے کے ابھی ابھی بڑی کرسی بھی بٹھا دیا. وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے، حضرت والا ہی کا شعر ہے، وہ مالک ہے جہاں چاہے تجلی اپنی دکھ لائے، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے. کوئی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ زمانے میں وہ اولیاء نہیں رہے جیسے پہلے تھے، اگر وہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں ضرور جاتے، تو یہ لوگ احمق ہیں، اور یا پھر یہ دین سے بہت دور ہیں. جیسا کہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جج تھے، ان کا شعر حکیم الامت نے جگہ جگہ نقل بھی کیا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو دین سے قریب رہتے ہوئے بھی وہ دین سے دور ہیں، کتابیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، لیکن صحبت اولیاء نہیں ہے، صحبت بزرگا نہیں ہے. جہاں اپنے نفس کو مٹایا جاتا ہے، جہاں اصلاح کی جاتی ہے، اصلاح اخلاق ہوتی ہے، اصلاح معاشرت ہوتی ہے، وہاں ان کی صحبتیں نہیں ہیں. لہذا دین سے قریب رہتے ہوئے بھی دین سے دور ہیں. تو جس کو کوئی اللہ کا ولی نہ ملے، ڈھونڈنے میں اس کی کمی ہو یا جو بھی مجبوری ہو، تو بھائی اولیاء اللہ کے خادموں ہی سے تعلق کر لے. آٹا نہ ملے، گندم نہ ملے، تو اس کی بھوسی سے کام چلا لے. یہ نہ کہے کہ کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ حکیم اجمل خان جب تک نہیں آئیں گے قبر میں سے اٹھ کے دہلی کے قبرستان سے تب تک میں علاج نہیں کراؤں گا, مرتا رہوں گا, سڑتا رہوں گا. کوئی بیمار ایسا نہیں ملے گا کہے گا بھائی جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلاؤ, ہم مرے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. پھر یاد آیا کہ ٹرین میں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ تاک جھانک کر رہا تھا تو پینک لڑانے کے لیے اس نے پوچھا کیا, اس عورت نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا میں, اس نے عورت سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. کہا میں مری جا رہی ہوں. تو اور اس عورت نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, اس نے کہا میں مرا جا رہا ہوں. تو کیا بات ہو رہی تھی, وہی بھول گیا. ہاں, اولیاء اللہ کے خدام سے. تو اگر کوئی, یہ کوئی بیمار ایسا نہ ملے گا یہ کہے کہ بھائی میں مرتبہ اچھا ہوں, مر جاؤں گا, لیکن حکیم اجمل خان جب تک نہیں آئیں گے علاج نہیں کراؤں گا. کوئی ایسا نہیں ملے گا. وہی بات بار بار عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت ہی کی باتیں ہیں کہ جان کی قیمت ہے, ایمان کی قیمت نہیں ہے. اگر ایمان کی قیمت ہو تو جو بھوسی ملے وہ غنیمت ہے, مٹی ملے غنیمت ہے, پانی کی نائب مٹی ہے, پانی سے قریب ہے مٹی. تو تیمم کر کے پانی نہ ملے, تیمم کر کے نماز بالکل جائز ہے, اور نماز کے اندر کوئی نقص نہیں آتا تیمم سے, کامل نماز ہوگی. تو اگر کوئی کامل نہ ملے تو اس کی کوئی خادم ہو, اس کا کوئی شاگرد ہو, تو اس وقت تو اس سے تعلق کر ہی لے. پھر اگر کوئی اس سے بڑا اس کو ولی مل جائے مناسبت والا اور علوم پر عبور رکھنے والا, پھر بے شک اس کے پاس چلا جائے, اور پچھلے جس سے تعلق کیا تھا اس کو حقیر نہ سمجھے اور اس کے پاس بھی حاضری دیتا رہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرغی کے نیچے بطخ کا انڈا رکھ دیا, تو اس نے اس کو سہا 24 دن یا جتنے دن میں نکلتا ہے وہ انڈا, اس نے سہا, اس میں سے اب کون سا بچہ نکلے گا, مرغی کا, بطخ کا انڈا ہے تو بطخ کا نکلے گا. لیکن اب بطخ کا انڈا نکلا, مرغی کے فیض نے اس کو سہا, اس میں جان پڑی, اور اب وہ تیر بھی رہا ہے جبکہ مرغی تو تیر بھی نہیں سکتی. تو کیا وہ بطخ کا انڈا اکڑ کرے گا, بطخ کا بچہ اکڑے گا کہ میں تم سے بڑھ گیا؟ اور وہ کہے گی کہ جب اگر میں تمہیں نہ سہتی تو تمہیں جان کہاں سے آتی. تو جب بھی کوئی اللہ والا یا اس کا شاگرد یا اس کا خادم مل جائے تو اسی کی قدر کر لینی چاہیے کہ بھائی ابھی تو کوئی ہے نہیں, چلو گزارا کر لیتے ہیں اس سے. تو لیکن اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس, افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کی اس طرف توجہ بہت ہی کم ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ باطنی امراض ہوتے ہیں. ظاہری امراض تو ہمیں دکھائی دے جاتے ہیں, پھوڑا ہے, پھنسی ہے, بخار ہو گیا, کہیں زخم لگ گیا, کہیں چوٹ لگ گئی, یہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں. جسمانی امراض, نزلہ زکام ہو گیا, تو یہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں, تو فوراً آدمی کو فکر نصیب ہو جاتی ہے. اب باطنی امراض جو دل کے اندر ہیں وہ کیسے پتہ چلیں, کیسے دکھائی دیں؟ جو آدمی سراسر اس میں ڈوبا ہوا ہے برے اخلاق میں, تو اس نے اچھے اخلاق دیکھے ہی نہیں, تو وہ کیسے پتہ چلے؟ اس کا طریقہ بھی یہی ہے, صحبت اولیاء. جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, جن لوگوں نے اپنی باطن کی اصلاح کر لی کسی شیخ کامل کی صحبت میں, تو ان کے پاک صاف دل چونکہ مثل آئینہ ہوتا ہے, تو آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے. تو جب عیب سے بھرا آدمی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس کے باطن پاک و صاف ہوتا ہے, تو اور مثل آئینہ ہوتا ہے, حدیث پاک میں ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, تو جب وہ جاتا ہے تو اس آئینے میں اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں, اور جب عیب نظر آنے لگتے ہیں تو اس کو اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. جیسے زخم جب تک بنا نہیں ہے جسم میں, کچھ پتہ نہیں ہے, بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کینسر کے، اندر کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، جب اس کا کچھ ظہور ہوتا ہے تب وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا ہوا، اب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ گویا جو باطنی امراض ہیں کسی اللہ والے کی صحبت سے ان کا اپنے اس کے سامنے اپنے عیبوں کا ظہور نظر آنے لگتا ہے، اپنی آنکھوں کے عیب، اپنے کانوں کے عیب، اپنی زبان کے عیب، اپنی رفتار کے، اپنے کردار کے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایک عیب نظر آ گیا تو اب اس کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، اور فکر پیدا ہو گئی کامیابی ہو گئی۔ جس چیز کی فکر پیدا ہو جاتی ہے انسان، فکر آ باشد کے بک شاید رہے، شاہ آ باشد کے بک شاید رہے، کہ جو ہے شاہ تک پہنچنا جو ہے وہ اسی طرح ممکن ہے، فکر آ باشد کے بک شاید رہے، کہ فکر جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ راستہ کھول دیتی ہے، اب خود آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے کامیابی کی طرف۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، جہاں جہاں اپنی مناسبت ہو ہم مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں باقاعدہ تعلق کیا جائے، بس یہ دیکھ لو کہ وہ شخص جو ہے سنت اور شریعت کا تابع ہو اور گناہوں پر اس کا اصرار نہ ہو، اور سنت اور شریعت کے خلاف اس کا اصرار نہ ہو، اور یقیناً یقیناً کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو، کسی بزرگ کا اس پر اعتماد ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ علماء اس کے متعلق حسن ظن رکھتے ہوں۔ یہ بھی ہے، اس علماء سے پوچھو کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کی باتیں کیسی ہیں، کیونکہ جو نا تجربہ کار ہے وہ کیسے یہ جج کرے گا، کیسے اس میں تمیز کرے گا کہ یہ باتیں جو کہہ رہا ہے تو بظاہر تو بڑی چکنی چپڑی باتیں ہیں، بڑی زوردار چھرے دار تقریر کر رہا ہے، لچھے دار تقریر کر رہا ہے، کیسے دلائل دے رہا ہے، لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے تو ہم دلیل کیسے مانیں اس کی کہ یہ دلیل اچھی دے رہا ہے۔ افسوس یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہر ایک، تو یہ مصیبت جو ہے نیٹ کی، آج بھی ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے مہمان صبح کو، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قد کتنا تھا، اب بتائیے۔ میں نے کہا کیا کہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قد کتنا تھا، میں نے کہا بھائی پہلے یہ بتائیے کہ اس بات کے معلوم ہو جانے سے آپ کو فائدہ کیا پہنچے گا، کیا فائدہ پہنچے گا، کوئی دین کا فائدہ بتلائیں یا دنیا کا فائدہ بتلائیے، کہ نہیں وہ فلاں فلاں جماعت کا ایک کلپ ہم نے سنا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا قد ساتوں زمین سے لے کر اور ساتوں آسمان تک، کیا اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس اتنا کیا، اس کے 10 کروڑ گنا بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں اپنی مخلوق کو، لیکن یہ بتائیے کہ اس میں کوئی دین کا یا کوئی دنیا کا فائدہ ہے؟ کہا نہیں، وہ اصل میں ہم، میں نے کہا آپ ایسی ادھر ادھر کی باتیں مت سنا کریں، ابھی بتاتا ہوں باقی بات، مگر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان سے کہا کہ ایسی باتیں نہ سنا کریں، انہوں نے نہیں ان کی بات نہیں سنتے بلکہ وہ ان کو کوئی جھٹلا رہا تھا، ہم اس کو سن رہے تھے۔ میں نے کہا یہ ڈبل جہالت ہے، کہ ایک تو سوال جہالت کا، پھر اوپر سے اس کا جواب دینے والا بھی، اس کی جہالت میں کیا شک ہوگا کہ ایسی فضول بات کا جواب دینا، یعنی مجھے یہ بتائے کہ قیامت کے دن کیا اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ میرے اسرافیل کا قد کتنا تھا علیہ السلام۔ یہ باتیں، یہ مصیبت یہ نیٹ کی آئی ہوئی ہے کہ بعض لوگ تو براہ راست گندگی میں مبتلا ہے، گندی فلمیں، ناچ گانے اور مختلف قسم کی اس میں بدماشیاں، عشق و مجازی کی دوستیاں، فیس بک کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال، اللہ بلا کیا کیا ہے اس میں۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے جو دین چاہتا تو ہے لیکن افسوس ہے وہی بات کے صحبت اور رہنمائی نہیں ہے، صحیح رہنمائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر تو میں کو وہ سنتے رہتے ہیں، اس کو بھی سن لیا، اس کو بھی سن لیا، اب وہ خود بھی پریشان ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ اور سب سے بڑی بات میں نے ان کو یہ بتائی کہ معاملہ اس زمانے میں یہ ہے کہ کفار کو بھی اسلام کی پوری پوری اسٹڈی ہوتی ہے، وہ جانتے سب ہیں صرف مانتے نہیں ہیں، یہی ان کی خرابی ہے، وہ پوری اسٹڈی کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے کیسے برباد کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پہلے تو اس نیٹ کے ذریعے ہم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں برباد کیا،
بلکہ یہ کہوں گا کہ نیٹ کے ذریعے ہم برباد ہوئے، ہم نے اپنے کو برباد کیا. دشمن تو ہمیشہ سازش کرتا ہی ہے، دشمن تو ہمیشہ حملہ کرتا ہی ہے. ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ ہم ان کے حملوں سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے؟ ہم اپنے دین سے دور کیوں ہیں؟ یہ ہمارا قصور ہے. اور ان کی سازشوں کا ہم کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دین پر نہیں چلتے. اگر دین کا علم ہمیں ہو، صحیح معنوں میں بزرگوں سے دین حاصل کیا ہو، تو کوئی ان کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. حدیث پاک میں ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. مومن کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے بھی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے. فرقان کیا ہے؟ حق و باطل کی تمیز. اور کوئی بھی عقل مند انسان باطل کی طرف جان بوجھ کر جا ہی نہیں سکتا. آپ کیونکہ باطل پہ جانے پہ نقصان ہے، اور کوئی عقل مند آدمی اپنا نقصان نہیں کرتا. لہذا اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کا انعام ایک یہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو قصور ہمارا ہے کہ ہم جو ہے ان گندگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا پہلے تو یہ سازش چلی اور ہم نے اپنے آپ کو اس کا شکار کر لیا نفسانی خواہشات کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، دیکھی جائے گی. ارے بھائی، دیکھی کیا جائے گی؟ جس دن آنکھ بند ہوگی جہاں بدل جائے گا. یہ سب زمانے کے جو اصول ہیں سب بدل جائیں گے، پوری کائنات بدل جائے گی وہاں کی. ہماری کائنات کچھ اور ہوگی وہاں، ہم بالکل مجبور محض ہوں گے. اور وہاں فرشتے اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور نافرمانوں کا جو ہے بڑا مشکل مرحلہ آ جائے گا، اور فرما برداروں کا بہت ہی عیش و عشرت کا سامان ہو جائے گا. تو پہلے تو ہم نے جو ہے ان گندگیوں کی وجہ سے اپنے کو برباد کیا. پھر اب جو ہے دوسری ایک حملہ یہ ہو رہا ہے کہ عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. عقائد کو، یہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ آپ تو ایسے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایمان ہی کا خطرہ پڑ گیا آپ کا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بس یہی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کلپ وغیرہ قرآن شریف کے اور کتابوں کے دین کے باتیں. تو میں نے کہا کہ آپ ان سے بھی زیادہ سخت خطرے میں ہیں جو یہ بدنگاہی کر رہے ہیں، ان سے بھی زیادہ. اگرچہ وہ بھی سخت خطرے میں ہیں، لیکن عقائد کا خراب ہو جانا اس سے بھی زیادہ مہلک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. خدا نخواستہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو بس گزارش یہ ہے کہ پہلے ہمارے حضرت نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ ایک زمانے میں آریہ مشن چلا مسلمانوں کو ہندو بنانے کا، اور جگہ جگہ وہ اپنی تبلیغ کرتے پھرتے تھے. ہم مسلمانوں کی ایک جہالت یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ ہی کو نعوذ باللہ حقیر جانتے ہیں. ہم اس سے بھاگتے ہیں، ہم اس سے شرماتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، بھرپور کر رہا ہے. ایک ہم مسلمان ہیں جو ہم، اور اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ وہ تبلیغ کرنے والے بھی بے تربیت یافتہ ہے. اگر کسی اللہ والے کی تربیت میں رہ کر تبلیغ کا کام کریں تو بات ہی اس کی کچھ اور ہوگی، اور اس کے ثمرات بھرپور ہوں گے. اور جو بات بے تربیت کے کہی جائے گی، اس کے فوائد کے بجائے اس کے نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ہے، جس ذریعے سے بھی، کمپیوٹر ہو یا ٹچ موبائل ہو یا کیبل ہو، اس سے بہت دور رہنے کی ضرورت ہے. بہت دور رہنے کی، بس بالکل شدید ضرورت جس کو ہے اس کو استعمال کرے، اور استعمال کے بعد اس کو رکھ لے، لاک ہی کر دے. اور جو ہے بڑے بڑے دیندار لوگ اس سے جو ہے اس میں مبتلا ہو کر اور برباد ہو رہے ہیں، اور برباد ہو بھی گئے ہیں. مگر جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے دے کس کو، کچھ عجب نہیں. اور وہ چھوڑ دے اس کو، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں، توبہ کر لے. اور پھر اس کو، جب کافر کو اللہ تعالیٰ بڑے درجے کی ولایت ایمان دے کر عطا فرما سکتے ہیں تو مسلمان جو توبہ کرنے والا ہے اس کو کیا کچھ نہ عطا کر دیں گے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. تو توبہ جو کر لے تو پھر تو اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی شہید ہو گئے اور ان کے دوست جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہوا, شہید نہیں ہوئے انتقال ہوا, غالباً 2 برس یا 5 برس کے بعد. تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ شہید صاحب سے بہت آگے اور بہت پہلے جنت میں چلے گئے. تو تعجب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, وہ تو شہید تھے اور ان کا تو بستر پہ انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے 5 برس کی اس کی نمازیں پھر کہاں جائیں گی, اس کی زکات کہاں جائے گی, اس کا حج عمرہ کہاں جائے گا, اس نے جو نمازیں پڑھی نوافل پڑھی تلاوت کی وہ کہاں جائیں گے. تو یعنی کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالی نے جب اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ایمان کی دولت اس کو پیدائش ہی سے دے دی, مسلمان کرانے میں پیدا کیا, مسلمان پیدا کیا اور شروع ہی سے وہ کلمے پہ جی رہا ہے. اگرچہ وہ ٹوٹا پھوٹا صحیح لیکن اس کے کلمے کی برکت سے ہر وقت اس کی ایمان میں ترقی ہو رہی ہے, اس کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایمان پر قائم ہے. محض ایمان ہونا ہی بہت بڑی درجے کی بات ہے. تو جب ایسے شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں تو مسلمان کو پھر کیا کچھ نہ دیں گے. اس لیے مسلمان ہمت نہ ہارے اور گناہ ہو جائے خطا ہو جائے تو خوب توبہ و استغفار کر کے اپنے محبوب پاک کو منا لے, اپنے محسن کو منا لے. اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں ہماری نجات ہے. ایک شاعر نے کہا تھا, کچھ ایسا شعر کہا تھا کہ نہیں یاد نہیں لیکن مفہوم اس کا بتا دیتا ہوں, کہ اس نے کہا کہ اگر بخشیں تو آپ کی مہربانی ہے اور نہیں بخشیں تو جو مزاج یار میں آئے تو ہم ہر طرح راضی ہیں. یعنی وہ اپنا گویا اس طرح سے عشق کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ایسا عاشق ہوں. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے تو گویا کفر ہی کر دیا اور اس یہ بالکل جاہل ہے. ارے بھائی یوں کہو کہ اگر بخشیں تو مہربانی ہے آپ کی, نہ بخشیں تو میں روؤں گا کیونکہ میں آگ کا تحمل کہاں کر سکتا ہوں. اس شخص یہ جاہل ہے, یہ شخص کہ اپنی بہادری دکھا رہا ہے کہ میں جہنم میں جل سکتا ہوں آپ کی خاطر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہو کہ اللہ اگر بخش دیں تو آپ کی مہربانی ہے, نہیں بخشیں تو میں روؤں گا, آپ کو مناؤں گا اور آپ مجھے بخش دیجیے, منت سماجت کروں گا, روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, توبہ کروں گا, سجدہ کروں گا آپ کو اور آپ کو منا لوں گا کسی طرح سے. تو یہ ہے جیسے ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. اب اس ظالم نے اپنا نام خود ہی لے دیا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا کہ اس ظالم نے تو مسلمانوں کو مایوس کر دیا, انسان کو مایوس کر دیا. یوں کہنا چاہیے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور رو رو کے ان کو میں مناؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, خاک میں شرم کو خاک میں ملاؤں گا. اب شرم کو خاک میں ملاؤں, وہ کہہ رہا ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی, وہ روک رہا ہے. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. اور وہ جلدی من جاتے ہیں, ہاں 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 ہاں, واہ واہ واہ, بہت جلدی من جاتے ہیں مائے میا کے. ان کا ایک نام ودود بھی ہے, وہ الغفور الودود قرآن پاک میں ہے کہ بہت ہی بخشنے والے اور ودود یعنی بہت ہی محبت کرنے والے ہیں. حکیم ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام غفور کے بعد ودود کیوں نازل فرمایا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ جان لو کہ میرا یہ بخشنا کس وجہ سے ہے, مارے میا کے لفظ دیتا ہوں، مجھے میا آتی ہے، یعنی پوروی زبان کا لفظ، حضرت نے بتایا تھا کہ پوروی زبان کا لفظ ہے، یہ ماں کی جیسے ممتا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی میا ہوتی ہے اپنے بندے کے ساتھ، بہت جلدی من جاتے ہیں، بس ندامت پیدا ہوئی عرش اعظم ہل جاتا ہے، عرش اعظم ہل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اعظم پر ایک یہ کلمہ لکھوایا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میرے غضب میں، غصے میں اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی، میری رحمت جو ہے سبقت لے گئی، آگے بڑھ گئی. بس اب سمجھ لو کہ اس میں کتنا اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. ادھر بندے نے اللہ کو پکارا، خدا کی قسم یقین جانو کہ ہم دل سے اللہ کو پکارتے نہیں، اگر ہم دل سے اللہ کو ایک مرتبہ بھی پکار لیں تو آپ پائیں گے کہ واقعی جو اللہ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم شہرک سے بھی تمہاری زیادہ قریب ہیں، تو آپ اپنی شہرک سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے. جب دل سے اللہ کا نام لے کر دیکھو، اپنے دل کو خالی کرو برے برے اخلاق سے، بری معاشرت سے، برے کردار سے، گناہوں سے خالی کرو، پھر ان کا نام لے کر دیکھو، خدا کی قسم دنیا بھی جنت سے بڑھ کر مزہ دے گی. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہے شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. پھر دیکھو کہ اگر نہ پاؤ اللہ کو وہیں، اللہ کا وعدہ سچا نہ پاؤ تو کہنا، اللہ کا وعدہ ہے نحن اقرب من الیہ، اقرب الیہ من حبل الورید، اور وہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھو کہ نافرمان اور گناہگار کی معیت اور ہے، ساتھ اور ہے، اور فرما بردار کا ساتھ اور ہے. ہر بندہ، ہر بندے کی معیت الگ الگ ہے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے بہت سے اقربا ہیں، وزرا ہیں، معتمد ہیں، بہت ہی خاص اور اشاق ہیں، اور بہت ہی اہل دربار ہیں، وہ بھی ان کی بھی معیت بادشاہ کو، بادشاہ کی معیت ان کو بھی حاصل ہے، بادشاہ کے قریب ہیں، آگے پیچھے ہیں. اور ایک مجرم کو بھی لایا جاتا ہے، قتل کا مجرم ہے، پھانسی کا مجرم ہے، وہ بھی بادشاہ کے سامنے لا کے حاضر کیا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا، تو کیا دونوں کی معیت ایک جیسی ہوگی؟ اس کی معیت مجرمانہ ہے اور اس کی معیت جو ہے وفادارانہ ہے، عاشقانہ ہے، تو عنایت والی محبت معیت ہے. تو اسی لیے گناہگار کے ساتھ بھی اللہ ہے، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے اس کی معیت مجرمانہ ہے بندے کی. اور جو اللہ والا ہے، اللہ پر اپنی جان مال آبرو فدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اس کی معیت کا تعلق عنایات کا ہے. ہاں، تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس مہینے کے اندر جو ہے جس طرح عبادات کا درجہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے میں تو اپنے ہر نیک عمل کو بڑھا دیتے ہیں، بدنی عبادت کو بھی بڑھاتے ہیں، قولی عبادت کو بھی بڑھاتے ہیں، دعائیں بھی خوب کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے مالی عبادات کو بھی بڑھا دیتے ہیں. ہاں، ایک جو ہے ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اوپر سے ایک فضل والا رابطہ بھی ہے. یہی رمضان مبارک ہے، اس میں نمازوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں، تو اسی طرح سے ہر عبادت کے درجات بڑھ جاتے ہیں، تو خرچ کے بھی درجات بڑھ جاتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر ہم جس طرح بدنی اور قولی عبادتوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہماری بڑھ جائیں، کسی طرح ہم کمانے والے ہو جائیں، تو اپنی مالی عبادتوں کو بھی جو ہے بڑھانا چاہیے، اور یہ فکر نہ کرنی چاہیے کہ ہم خرچ کریں گے تو کہاں سے دے گا. اللہ تعالیٰ جو دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بھائی باتیں نہ کرو، باتیں تو دین کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں اور اس میں برکت دے دیتے ہیں. تو یہ سب بات ہے، بس اصل بات جو ہے میں موضوع کو سمیٹتا ہوں، بہت بات ہو گئی. بات اتنی ہے کہ یہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان سے بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے. واللہ یہ اگر اس میں ہم کسی جائز کام میں بھی ضرورت سے زیادہ مشغول ہو جائیں وہ بھی گناہ ہے, کیونکہ مباح کی سرحدیں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حکیم الامت کا قول ہے, یہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں, کہ اگرچہ میرے الفاظ میں کوئی 19-20 تو ہو سکتا ہے لیکن مفہوم اور اس کی روح انشاءاللہ تعالی غلط نہیں ہوگی. اللہ کی توفیق سے مجھے امید ہے کہ الفاظ تو یاد کرنا کا دعویٰ مجھے نہیں ہے, لیکن مفہوم یہی ہے کہ مباح میں بھی زیادہ انہماک, یعنی اس میں مشغول ہو جانا. آپ کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم تو ایسا گیم کھیل رہے ہیں جس میں نہ کوئی تصویر ہے نہ میوزک ہے نہ کوئی ایسی خلاف شریعت بات ہے, اور دو دو تین تین گھنٹے ساری رات وہ دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں, تو یہ اس کی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں, گناہ میں مبتلا ہو جائے گا یہ. اور سب سے بڑی جو نقصان کی بات ہے خدا تعالیٰ سے غفلت, اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر, جو اللہ بے شمار آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے, جو اللہ ہماری شہرت سے قریب ہے, اور جو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ خبردار ہم سے غافل نہ ہونا, ان کی نظر عنایت ہم پر ہے اور ہم اللہ سے پیش مڑے ہوئے گیم کھیل رہے ہوں, فضول بکواس کر رہے ہوں, گپ شپ کر رہے ہوں, اخبار بینی کر رہے ہوں یا موبائل کے اوپر جو ہے تبصرے کر رہے ہوں اور یہ فضول باتیں دیکھ رہے ہوں, تو پھر یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لٹانے کے لیے اپنی رحمت دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس کو دیں, بہانے بہانے سے دیں, اور ہم اس بہانے کو ہی جو ہے وہ بالکل پرے کیے ہوئے ہیں, ہم تو اس بہانے کو بھی جو ہے وہ پرے کر رہے ہیں نعوذ باللہ, کہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے, فانی مزے چاہیے, ہمیں تو حرام مزے چاہیے, تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ محض رمضان المبارک نہیں, میرے دوستوں یہ تو ایک پریکٹس کا مہینہ ہے, کوئی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست شوق ہم کو دلا دیا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ثواب ہمیں ضرور ملے گا, جتنا بڑھ کے کریں گے رمضان کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی, لیکن در حقیقت اس کے لیے یہ ایک پریکٹس ہماری ہو گئی کہ دیکھو آخر ہم کھائے پیے بغیر بھی اتنی عبادت کر سکتے ہیں, ہم کھائے پیے بغیر بھی جاگ سکتے ہیں, اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, نمازیں پڑھ سکتے ہیں, تلاوت کر سکتے ہیں, تو ہم کھا کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تم یقین کریے یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے ایک پریکٹس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں جنت کی لالچ دی, تم کیسے اچھل اچھل کے اب نماز بھی پڑھ رہے ہو, تلاوت بھی کر رہے ہو, اور دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہو, اور بھوکے بھی چلے جا رہے ہو, پیاسے بھی چلے جا رہے ہو, تو اب تمہیں کھانے کو ہم دے رہے ہیں اتنی نعمتیں, تو اب تم دیکھتے ہیں کہ اب تم اور کتنا ہمارا زیادہ شکر کرتے ہو, زیادہ عبادت کرتے ہو, زیادہ ہم کو یاد کرتے ہو. یہی لکھا ہے شب قدر کے جو فضائل ہیں ان کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ نے 10 کی 10 راتوں میں جو ہے ایک تو متعین بھی نہیں فرمایا کہ کون سی شب قدر ہے نا, تو اس کی بعض فقہا نے یہی وجہ لکھی ہے حکمت, کہ درمیان میں الحمدللہ مجھے تطبیق بھی مل گئی, یہ بات میں کل بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن چھوڑ کر یہ تاکرات جاگنے کے لیے بتا دیا کہ ان تاکراتوں میں جاگو, ان میں تلاش کرو, تو ایک دن میرے بندے آرام بھی کر لیں, سو جائیں تھوڑا سا آرام کر لیں, پھر ایک دن پھر جاگیں. اور دوسرے یہ بھی لکھا رہا اس میں, اور یہ بھی تطبیق الحمدللہ ہو گئی, کہ اس میں جو ہے متعین نہ کرنے میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے شوق کا مظاہرہ کریں, تلاش کریں, جستجو کریں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو شوق ہو شب قدر کی تلاش میں. یہ نہیں کہ ایک رات کو جاگ لیے بس اب اس کے بعد سارے سال بیٹھ گئے کہ ہم نے تو 1000 سال سے زیادہ عبادت کر لی, اب ہمیں ضرورت ہی کیا ہے نا, اب تو ہم آرام سے بیٹھے, نماز بھی نہ پڑھیں, یہ بھی نہ کریں, وہ بھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا. اور یہ مہینہ جو ہے یہ پریکٹس کے لیے ہے, ہم اسے ایسا ہی سمجھیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب کھائے پیے بغیر اتنا کر سکتے ہیں تو کھا پی کے پھر ہمیں کتنا کرنا چاہیے. اور میرے حضرت کی یہ بات بھی بتا کر ختم کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے حلال نعمتوں سے بھی کچھ وقت کے لیے روک دیا ہے نا, تو جب حلال کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ حلال بھی نہیں کھا رہا ہے اللہ کے حکم سے, تو پھر وہ حرام سے کتنا بچے گا, پھر حرام اس کے پیٹ میں جا ہی نہیں سکتا, پھر حرام اس کی نگاہوں میں آ نہیں سکتا, جچے گا نہیں, اس کو زیب نہیں دے گا کہ نہیں بھائی نہیں, اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی. باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نیم, کہ میں تو اب نیک بن چکا ہوں, اب سارے رمضان میں نے اللہ کو راضی کیا, اور نگاہوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، اور اپنے کردار کی حفاظت کی، معاشرت کی حفاظت کی، اور اتنی عبادت کی، اب جو ہے میں نیک ہو چکا ہوں، اب میں مردار خوری سے باز آ گیا، اب میں مردار خوری نہیں کروں گا. غیبت مردار خوری ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور بدنکاہی کرنا، یہ بھی مرنے والی لاشوں پر مرنا ہے، گد کی طرح گد مردہ لاشوں پہ گرتا ہے. تو فرمایا کہ آپ وہ کہے گا کیا کہ باز سلطانم گشم نیک، میں اب اللہ والا ہو گیا ہوں، میں سلطان السلاطین سے اب میرا تعلق ہے، اب میں یہ آلو چرانے والا نہیں رہا، پہلے میں آلو چراتا تھا، اب تو میرا تعلق سلطان السلاطین سے ہو چکا ہے، اب میں یہ لیلاؤں کے حسن چرانا مجھے زیب نہیں دیتا، میں اب اللہ والا ہو چکا ہوں، میں اب مردہ لاشوں پہ مرنا میں نے چھوڑ دیا. تو یہ رمضان کی برکات، اس کی 11 مہینے اگر نظر آئیں تو سمجھو کہ انشاءاللہ رمضان پورا ہمارا قبول ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگرچہ بیان میں میرے کو ربط نہیں ہوتا، لیکن دل میں جو بات اللہ تعالی کی توفیق سے آ جاتی ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے مجھے خود بھی نفع ہوتا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو نافع بنائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر گناہ سے ہر مومن کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جز فرما لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا بھی عطا فرما دے. کسی مسلمان کو محروم نہ فرما یا اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، سب کے سب کو جذب فرما لے. اے اللہ، آپ کے جذب کا ایک چھینٹا سارے عالم کو اپنا بنانے کے لیے کافی ہے. اے اللہ، اپنے جذب کی بہاریں، اپنے جذب کی تجلیات سے مالا مال فرما دیں. اے اللہ، بغیر آپ کے جذب کے ہمارا کام نہیں بن سکتا. اے اللہ، بندہ تھک جائے گا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس بھی عبادت کر لے، جب تک آپ نہ چاہیں اپنا بنانا، کہاں ہم آپ کے بن سکتے ہیں. اے اللہ، اور آپ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں، بس اے اللہ اس محبت کے صدقے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. اے اللہ، آپ ارادہ کر لیجیے، آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے، آپ کے ارادے کے خلاف کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ ارادہ فرما لیں بس کہ ہمیں اپنا بنانا ہے، بس ہم آپ کے بن جائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ کے خزانے میں کچھ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ، اپنے کرم سے فیصلہ فرما لیجیے، ہم کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے دوستوں ان کے گھر والوں کو بھی. اے اللہ، تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ والا بنا دیجئے، صاحب اقوى نسبت بنا دیجئے، عطائے نسبت بھی دیجئے، بقائے نسبت بھی دیجئے، ارتقائے نسبت بھی دیجئے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ اپنی معرفت اور محبت سے مالا مال فرما دے. کامل محبت اور کامل معرفت کے بغیر اے اللہ ہمیں دنیا سے نہ اٹھانا، اپنی محبت اور معرفت کامل کر کے دنیا سے اٹھانا. اے اللہ، اے اللہ، سجے سجائے آپ کے حضور حاضر ہوں. اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اصلاح اخلاق کی اور تزکیہ نفس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کو اللہ والا بنا. دنیا کے ہماری حاجتیں بھی جائز حاجتیں پوری فرما، مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما. بعض لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، کوئی گھر والے بیمار ہیں، تکلیف ہے، درد ہے. اے اللہ، سب کے سب کو درد سے نجات عطا فرما، ہر تکلیف سے نجات عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہر بیماری سے، خصوصاً یہ جو مہلک بیماری کا یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، اے اللہ اس سے پوری طرح سے حفاظت فرما. سازش ہے تو، بیماری ہے تو، اے اللہ اس سے ہم سب مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اور ہمارے ملک اسلام کو، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اس کو، اس کی معاشرت کو بھی مضبوط فرما، اس کے معاش کو بھی مضبوط فرما. اے اللہ، اس کے طاقتوں کو بھی مضبوط فرما. اے اللہ، اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے. اے اللہ، ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی توفیق دے، اسلامی نظام کی توفیق دے، اور پورے پورے حلقہ اسلام میں اے اللہ داخل ہونے کی ہم سب کو توفیق دے. اور اے اللہ، جتنی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں اور حادثات ہیں، اللہ ان سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما. جن کے رشتے نہیں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتوں سے نواز دے. جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. جو اولاد والے ہیں، اللہ ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بیویوں کو شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. شوہروں کو بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دے، بڑوں کا ادب نصیب فرما دے، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما، اور میرے مرشد دامت برکاتہم کو بھی خوب صحت اور عافیت اور برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما. میرے حضرت کے خاندان والوں کو، گھر والوں کو بھی اللہ خوب صحت و عافیت نصیب فرما. اور میرے حضرت کا جو مشن ہے جامعہ کا، اے اللہ اس کے لیے جو جو ضروریات ہیں، خاص طور سے جو زمینیں جن کا سودا ہونا ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اللہ اس کا انتظام بھی فرما دے. اور مالکان کو اللہ مؤدبانہ عاجزانہ اس زمین کو خدمت دین کے لیے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کو بھی اس میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نشر التیر ان شاء اللہ رات کو پڑھ لیں یا ابھی بھی پڑھ لیں؟ چلو ایک روایت مختصر سی پڑھ لیں. نشر التیر فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں بارہویں فصل. اور اس فصل کو بوجہ مہتم بالشان ہونے کے ملقب و تنویر السراج فی لیلۃ المعراج کرتا ہوں. ان جملہ کمالات نبویہ عظیمہ عظیمۃ الشان کے ایک یہ واقعہ ہے جو مکہ میں بقول زہری پانچ نبوت کے بعد ہوا، جس کے راوی اتنے صحابی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت برائدہ، حضرت سمورہ بن جندب، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت شداد بن اوس، حضرت صہیب، حضرت مالک بن ساسہ، حضرت ابی امامہ، حضرت ابو ایوب، حضرت ابو حبہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب مردوں میں سے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن عورتوں میں سے، اور ان کے سوا اور بھی ہیں. اب بعض واقعات لکھتا ہوں. واقعہ نمبر ایک، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شاب ابی طالب میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی. جمع ان روایات میں یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کو، جو کہ شاب ابی طالب کے پاس ہی تھا، آپ نے بوجہ سکونت کے اپنا گھر فرما دیا. وہاں سے آپ کو مسجد میں حطیم میں لے گئے، اور ہنوز نیند کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے. اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائے امر ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی معاملہ خارق عادت ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگ بھاگتے ہیں.